السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کی طرف سے پیرس میں ایک ہفت روزہ جریدے کے دفتر پر حملے کی مذمت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
پیرس میں دہشت گردانہ حملے کے بعد دہلی میں ہائی الرٹ. امریکی صدر کے دورے کے پیش نظر حفاظتی انتظامات پر خصوصی توجہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، فرانس کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بدھ کے روز کی شوٹنگ کے 2 بڑے مشتبہ افراد کی تلاش میں 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور سری لنکا میں لاکھوں ووٹر جمعرات کے روز صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈال رہے ہیں. اور ادھر انڈونیشیا کے حکام کوشش کر رہے ہیں کہ ایئر ایشیا فلائٹ کی اس طیارے کے پچھلے ڈھانچے کو سمندر سے نکال لیا جائے جو 28 دسمبر کو بحیرہ جاوا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. کرم ایجنسی میں ایک بارودی سرنگ پھٹنے سے 4 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 2 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں جمعرات کی صبح ایک بم دھماکے میں 4 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق یہ بم دھماکہ لوئر کرم ایجنسی کے علاقے شبک میں ہوا. جس مقام پر یہ دھماکہ ہوا وہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے قریب واقع ہے. قبائلی علاقے کی انتظامیہ میں شامل عہدیداروں اور عینی شاہدین کے مطابق دیسی ساخت بم سڑک میں نصب کیا گیا تھا اور جیسی ہی سیکورٹی فورسز کی گاڑی وہاں پہنچی تو اس میں ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کر دیا. سیکورٹی فورسز کی گاڑی معمول کی گشت پر تھی. دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی. زخمی اہلکاروں کو قریب اسپتال منتقل کر دیا گیا. ہلاک ہونے والوں میں فرنٹیئر کور کے 3 اہلکار جبکہ ایک کرم لیوی کا ایک اہلکار شامل تھا. دھماکے کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مشتبہ افراد کی تلاشی کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا. پشاور میں اسکول پر حملے کے بعد دیگر قبائلی علاقوں کی طرح کرم ایجنسی میں بھی چھپے دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی تھی جس میں متعدد مشتبہ شدت پسند مارے گئے. ادھر صوبہ خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع ڈیرا اسماعیل خان میں جمعرات کو نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا. اطلاعات کے مطابق پولیس اہلکار ظفر کالونی نامی علاقے سے موٹر سائیکل پر گزر رہا تھا کہ گات لگائے افراد نے اس پر خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ شروع کر دی. پولیس کی نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مشتبہ افراد کی تلاش شروع کر دی ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پولیس کا کہنا ہے کہ ایک 52 سالہ شخص کو جسے توہین مذہب کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اسے جیل سے رہائی کے بعد گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. اس کی تفصیل جلیل اختر بتائیں گے اسلام آباد سے اس رپورٹ میں.
پاکستان میں توہین رسالت کے الزام سے بری ہونے والے شخص کو نامعلوم افراد نے قتل کر کے اس کی لاش ویرانے میں پھینک دی. یہ واقعہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 35 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع علاقے ٹیکسلا میں پیش آیا. علاقے کے ایک اعلیٰ پولیس افسر نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ عابد محمود نامی شخص کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کیا اور اس کی لاش عثمان کھٹر نامی علاقے کے ریلوے اسٹیشن کے قریب ویرانے سے بدھ کو ملی. نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر پولیس افسر نے بتایا کہ مقتول کے خلاف 2011 میں توہین رسالت کا مقدمہ درج ہوا تھا اور حال ہی میں اسے بری ہونے کے بعد جیل سے رہا ہوا تھا. پولیس عہدیداروں کے مطابق اس شخص پر الزام تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے رشتہ داروں نے اس کی باتوں کی ریکارڈنگ کر لی تھی اور پھر اس پر مقدمہ درج کروایا. تاہم انہوں نے کہا کہ ابھی یہ واضح نہیں کہ عابد کو مبینہ طور پر توہین رسالت کی وجہ سے قتل کیا گیا یا اس کے محرکات کچھ اور ہیں. شائع شدہ اطلاعات کے مطابق 52 سالہ عابد محمود کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ اس کے داماد نے درج کروایا لیکن اس کی ذہنی حالت درست نہ ہونے کے بعد اسے جیل سے رہا کیا گیا. 2 روز قبل چند نقاب پوش عابد کو گھر سے اغوا کر کے لے گئے اور بعد ازاں اس کی گولیوں سے چھلنی لاش بدھ کی صبح ویرانے سے برآمد ہوئی. ادھر مقامی ذرائع ابلاغ میں یہ خبر بھی آئی ہے کہ عابد کی اس کے آبائی علاقے میں تدفین کے وقت لوگ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے اسے مقامی قبرستان میں دفن نہیں کرنے دیا جس پر عابد کو اس کے گھر کے صحن میں ہی دفن کر دیا گیا. پاکستان میں توہین مذہب انتہائی حساس معاملہ ہے اور اس کے ملزموں کو اکثر قانونی اور عدالتی کارروائی سے پہلے ہی مشتعل لوگوں کی طرف سے تشدد کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے پیرس میں ایک جریدے پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے اور فرانس کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان نے پیرس میں ایک ہفت روزہ جریدے کے دفتر پر بہیمانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ بیان میں انسانی جانوں کے نقصان پر پاکستان کی جانب سے فرانس کی حکومت اور فرانسیسی عوام سے تعزیت کا اظہار بھی کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کو اس بات پر اعتماد ہے کہ بین الاقوامی برادری دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر کھڑی رہے گی اور اس دہشت گردانہ حملے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے بعد ازاں ایک نیوز کانفرنس میں کہا،
On this particular attack you would have also seen the reaction across the Muslim world including Pakistan. We have condemned the attack because we are opposed to all kinds of terrorism.
تسنیم اسلم نے کہا کہ فرانس میں ہونے والے حملے پر پوری اسلامی دنیا بشمول پاکستان کی جانب سے رد عمل سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس حملے کی مذمت کرتا ہے کیونکہ ہم ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اسلام کسی بھی بے گناہ کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔
دیکھیے، اسلام تو کسی بھی بے گناہ قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو کسی بھی بے گناہ کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے، تو اس لیے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بے گناہ انسانوں کا قتل۔ اور دوسری بات، جو انتہا پسندی ہے وہ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں، بالخصوص ہمارے ہاں تو ہے ہی، یورپ میں مختلف مذاہب کے نوجوانوں کے درمیان بڑھ رہی ہے۔ اس پر مختلف مذاہب کی قیادت کو غور و فکر کرنا چاہیے اور مل بیٹھنا چاہیے اور کوئی لائے عمل بنانا چاہیے۔
فرانسیسی پولیس کے مطابق بدھ کو پیرس میں چارلی ایبڈو نامی جریدے کے دفتر پر تین حملہوروں نے حملہ کیا، جس میں دو پولیس اہلکاروں سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بدھ کو ہونے والے حملے میں جریدے کے شریک بانی اور مدیر اعلی سمیت 3 کارٹونسٹ بھی شامل تھے۔ فرانس میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے اور میڈیا کے دفاتر، عبادت گاہوں، مختلف عوامی اور حساس مقامات پر 800 سے زائد اضافی سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پیرس میں دہشت گرد حملے کے پیش نظر بھارتی دارالحکومت دہلی میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ اس بارے میں رپورٹ دی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے۔
پیرس میں ایک ہفتہ روزہ جریدے کے دفتر پر دہشت گردانہ حملے کے بعد، جس میں 12 افراد ہلاک ہوئے تھے، دارالحکومت دہلی میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشنوں، میٹرو اسٹیشنوں، بس اڈوں، انڈیا گیٹ اور اہم بازاروں اور عمارتوں کی سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ ایسی خفیہ اطلاعات موصول ہونے کے بعد کہ دہشت گرد شہر کے 5 ستارہ ہوٹلوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جدید ترین ہتھیاروں اور آلات سے لیس ٹیمیں اہم ہوٹلوں کے باہر تعینات کر دی گئی ہیں۔ پشاور کے آرمی اسکول پر حملے کے بعد دہلی کے اسکولوں میں حفاظتی انتظامات پہلے ہی سخت کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ممبئی ایئرپورٹ کے ایک پیشاب خانے کی دیوار پر ہاتھ سے لکھی ہوئی اس دھمکی کے بعد کہ 10 جنوری کو ممبئی میں داعش کی طرف سے حملہ کیا جائے گا، ممبئی میں بدھ کے روز ہی الرٹ جاری کر دیا گیا تھا۔ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ تقریبات میں امریکی صدر براک اوباما کی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کے پیش نظر دہلی میں حفاظتی انتظامات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ پولیس کے اعلی ذرائع کے حوالے سے میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی سیکورٹی ایجنسیاں دہلی پولیس، سی آئی ایس ایف، انٹیلیجنس بیورو اور ایئر ٹریفک کنٹرولرز کے ساتھ مل کر زمین سے فضا تک کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ایک منصوبے پر کام کر رہی ہیں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ براک اوباما کے حفاظتی عملہ موریا شیرٹن ہوٹل کے حفاظتی انتظامات کو، جہاں امریکی صدر قیام کریں گے، 20 جنوری کو ہی اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ امریکی عملہ 3 بار اس ہوٹل کی سیکورٹی کی جانچ کر چکا ہے۔ ہوٹل کے عام سڑک کے متصل ہونے کی وجہ سے بھی زیادہ احتیاط برتی جا رہی ہے۔ کھانے اور دیگر چیزوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ امریکی صدر 24 جنوری کو ہوٹل میں داخل ہوں گے اور 27 جنوری تک وہاں قیام کریں گے۔ امریکی عملہ ہوٹل کے اندر کے حفاظتی انتظامات سنبھالے گا اور دہلی پولیس ہوٹل کے باہر کے انتظامات دیکھے گی۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
فرانسیسی عہدیداروں نے کہا ہے کہ بدھ کے روز فائرنگ کے سلسلے کے دو مشتبہ افراد کی تلاش میں، جس میں تنزیہ جریدے شیرلی ایبدو کے پیرس میں واقع دفاتر کے 12 لوگوں ہلاک ہوئے، 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
جمعرات کے روز وزیراعظم مینور والس نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ انٹیلیجنس سروس دونوں مشتبہ افراد کے بارے میں جانتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان افراد نے فوجیوں کے انداز میں کارروائی کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی دوسرے حملے کو روکنا حکومت کی اصل تشویش ہے۔ پیرس میں پولیس نے کہا ہے کہ دارالحکومت کے جنوبی حصے میں جمعرات کے روز ایک خاتون پولیس اہلکار بھی گولی لگنے کے بعد ہلاک ہو چکی ہے۔ اب تک یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ آیا فائرنگ کا وہ واقعہ چارلی ایپٹو کے مشتبہ افراد کی تلاش سے منسلک ہے یا نہیں۔ پولیس نے مشتبہ افراد کو اس کے بعد شناخت کیا جب ان میں سے ایک کا شناختی کارڈ بدھ کے روز ہفتے وار فقاہیہ جریدے کے دفتر میں ہونے والی ہلاکتوں کے بعد داخلی گزرگاہ پر چھوڑی گئی کار میں رہ گیا۔ ہفتے وار فقاہیہ جریدہ اپنے ان کارٹونوں کی وجہ سے معروف ہے جن میں اکثر اوقات مسلمان انتہا پسندی کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند جمعرات کے روز متاثرین کے لیے ایک منٹ کی خاموشی میں شریک ہوئے، جبکہ ملک میں ایک روزہ قومی سوگ منایا جا رہا ہے۔ بدھ کی رات ہزاروں لوگ متاثرین کی یاد میں اور پریس کی آزادی کے لیے یگانگت کے اظہار کے لیے پیرس کے اندرونی علاقے میں ایک دعائیہ شب بیداری کے لیے اکٹھے ہوئے۔ پیرس کے ایک رہائشی اینٹوائن ڈیلاہی کے تاثرات۔
C'est pas la haine contre la religion musulmane, c'est contre l'obscurantisme, contre la débilité.
ہم یہاں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم مسلم مذہب سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ اس لیے ہیں کہ ہم جہل پسندی، حماقت اور احمق لوگوں کے خلاف ہیں۔ یہ ایک روزانہ کی لڑائی ہے جو ایک بہت لمبے عرصے سے جاری ہے۔ یہ تھے پیرس کے ایک شہری کے تاثرات۔ فرانس نے حملے کے بعد دہشت گردی کے خلاف چوکسی کو بلند ترین سطح تک بڑھا دیا ہے۔ فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے کہا،
La liberté sera toujours plus forte que la barbarie. Et la France elle a toujours vaincu ses ennemis quand elle a su justement faire bloc autour
آزادی ہمیشہ بربریت سے زیادہ مضبوط رہے گی۔ فرانس جب بھی اپنے اقدار کے پیچھے متحد ہو کر کھڑا ہوا ہے، اس نے ہمیشہ اپنے دشمن کو شکست دی ہے، اور میں ایسا کرنے کے سلسلے میں آپ کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں۔ اتحاد، سب کا اتحاد اور ہر ایک کو ہمارا جواب ہونا چاہیے۔ آئیے ہم اس چیلنج کے مقابلے کے لیے متحد ہو جائیں، اور ہم جیتیں گے کیونکہ ہم اپنی تقدیر پر یقین رکھنے کی تمام تر صلاحیتیں رکھتے ہیں، اور ہمیں اپنے مقصد کی راہ سے کوئی چیز نہیں ہٹا سکتی۔ آئیے ہم متحد ہو جائیں۔ یہ الفاظ تھے فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کے۔ امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ حملے کے بعد کے حالات میں فرانس کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان کے الفاظ،
The one thing that I'm very confident about is that the values that we share with the French people, a belief, a universal belief in freedom.
ایک چیز جس پر مجھے بہت زیادہ بھروسہ ہے وہ فرانسیسی لوگوں کے ساتھ ہماری مشترکہ اقدار ہیں۔ ایک یقین، آزادی اظہار پر ایک عالمگیر یقین، ایک ایسی چیز ہے جسے چند لوگوں کے بہیمانہ تشدد سے دبایا نہیں جا سکتا، اور اس لیے دہشت گردی کے انسداد کے لیے فرانس کے ساتھ ہمارا تعاون شاندار ہے۔ ہم انہیں ہر وہ معاونت فراہم کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر براک اوباما کے۔ حملے کے پس پشت کار فرما محرک ابھی تک غیر واضح ہے، لیکن بدھ کے روز کی فائرنگ چارلی ایبڈو کو تشدد کا ہدف بنائے جانے کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس کے دفتر کو 2011 میں اس کے بعد آتشی بم کا نشانہ بنایا گیا تھا جب اس نے پیغمبر اسلام کا کارٹون اپنے کور پر شائع کیا تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جیسا کہ آپ اس رپورٹ میں سن رہے تھے، امریکہ نے فرانس کے جریدے شیرلی ایبدو پر دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے اور ہر قسم کی امداد کا وعدہ کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے پینٹاگون سے بھیجی گئی جیف سیلڈن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
اپنے نائب صدر اور وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے دوران صدر باراک اوباما نے امریکہ کے قدیم ترین اتحادی کے طور پر فرانس کی تعریف کی اور حملہ آوروں کی تلاش کے لیے امریکی مدد کی پیشکش کی۔
Our counterterrorism cooperation with France is excellent. We will provide them with every
انسداد دہشت گردی میں فرانس کے ساتھ ہمارے تعاون کے تحت انہیں جس بھی امداد کی ضرورت پڑی ہم مہیا کریں گے۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے دہشت گردوں کو خبردار کیا کہ امریکہ اور فرانس کبھی ہار نہیں مانیں گے۔
Today's murders are part of a larger confrontation, not between civilizations, no.
کیری نے کہا آج کے قتل تہذیبوں بلکہ نہیں، تہذیب بجائے خود اور ان لوگوں کے درمیان مقابلہ ہیں جو مہذب دنیا کے مخالف ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون میں مدد کی پیشکش ترجمان کرنل سٹیو وارن نے بھی کی۔
A horrific, terrible attack. There is no place among free people for this type of barbarism.
ایک انتہائی خوفناک اور اندھوناک حملہ۔ آزاد لوگوں میں اس طرح کی بربریت کا کوئی مقام نہیں اور ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ہر طرح سے فرانس کی مدد کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ وارن نے کہا کہ پینٹاگون کو فی الوقت دھمکیوں کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے اور فرانس کی جانب سے کسی فوجی مدد کی درخواست نہیں کی گئی۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے عہدیداروں نے بھی کہا ہے کہ وہ واقعات کا قریبی جائزہ لے رہے ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے سیکیورٹی کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور پیرس میں امریکی سفارت خانہ معمول کے مطابق کام کر رہا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جرمن حکومت کی متعدد ویب سائٹس کو نشانہ بناتے ہوئے ایک سائبر حملہ ہوا ہے۔ ایک گروپ نے جو اپنے آپ کو سائبر برکوت کہتا ہے، جمعرات کے روز اعلان کیا کہ چانسلر کی اور پارلیمنٹ کی ویب سائٹس کو بلاک کرنے میں اس کا ہاتھ ہے۔ ہیکرز کا مطالبہ ہے کہ برلن یوکرینی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کرے۔ جن ویب سائٹس پر حملہ کیا گیا ہے وہ تقریباً ایک گھنٹے تک بند رہیں۔ یہ سائبر حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب یوکرین کے وزیراعظم آرسنی یاتسینوک اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے درمیان ایک ملاقات ہونے والی ہے۔ ان کے درمیان بات چیت میں توقع ہے کہ سیکیورٹی اور کیف حکومت کو جرمن اقتصادی امداد میں توسیع کے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ انڈونیشیا کے حکام کوشش کر رہے ہیں کہ ایئر ایشیا فلائٹ کے اس طیارے کے پچھلے ڈھانچے کو سمندر سے نکال لیا جائے جو 28 دسمبر کو بحیرہ جاوا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ انڈونیشیا کے ماہر فوجی غوطہ خوروں نے جمعرات کے روز تند و تیز لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس ملبے کی تلاش جاری رکھی تاکہ اس میں سے فلائٹ ڈیٹا اور صوتی پیغامات کے آلے کو دریافت کر سکیں۔ طیارے کے دم کا حصہ بدھ کے روز شناخت کیا گیا تھا۔ چونکہ ڈیٹا ریکارڈر اور صوتی پیغامات کا ریکارڈ پچھلے حصے میں موجود ہوتا ہے، اس لحاظ سے اس کی تلاش انتہائی اہم ہے۔ ایئر ایشیا کی پرواز 8501 شمالی جاوا کے سمندر کے اوپر ریڈار سے غائب ہو گئی تھی۔ سورابایا سے سنگاپور جانے والی اس فلائٹ کا یہ تقریباً نصف راستہ ہے۔ سری لنکا میں لاکھوں ووٹر جمعرات کو صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈال رہے ہیں، جس میں موجودہ صدر مہندا راجا پاکسے اور ان کے ایک سابق اتحادی کے درمیان غیر متوقع طور پر سخت مقابلہ ہے۔ راجا پاکسے جو سن 2005 سے اقتدار میں ہیں، انہوں نے یہ انتخابات مقرر وقت سے 2 سال پہلے کروانے کا اعلان کیا تھا، جس کے بارے میں مبصرین کا کہنا تھا کہ وہ آسانی سے جیت جائیں گے۔ اگرچہ ان کی حمایت میں کمی آئی ہے، تاہم راجا پاکسے کا خیال تھا کہ ہمیشہ سے منقسم حزب اختلاف ان کے خلاف ایک معتبر امیدوار کا چناؤ کرنے میں ناکام ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ پیش بینی نہیں کی تھی کہ میتھریپالا سریسینا کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، جو بطور وزیر صحت اپنے عہدے سے استعفی دے کر نومبر میں حزب مخالف کے امیدوار بن گئے۔ اس وجہ سے کئی ایک دوسرے لوگ بھی حکومت سے الگ ہو گئے ہیں۔ راجا پاکسے نے جمعرات کو اپنے حلقے میں ووٹ ڈالتے وقت کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ان کو ملک کی قیادت کرنے کا تیسری بار موقع دیا جائے گا۔ تھائی لینڈ کی حکومت نے برطرف شدہ وزیراعظم ینگ لک شناوت کے حامیوں پر زور دیا ہے کہ وہ قانون سازوں کی طرف سے ان کے مواخذے کے وقت بینکاک سے باہر رہیں۔ ملک کی پہلی خاتون وزیراعظم کو گزشتہ سال مئی میں بدعنوانی کے الزام میں ایک عدالتی حکم پر برطرف کیا گیا تھا، جس کے کچھ ہی عرصے بعد ملک میں فوج نے اقتدار سنبھال لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میلز اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ.
امریکہ, کینیڈا, لاطینی امریکہ اور کیریبین کے ملکوں میں پرندوں کے ہزاروں شائقین نے گزشتہ سال 14 دسمبر سے رواں سال 5 جنوری تک پرندہ شماری کا سلسلہ جاری رکھا. انہوں نے کرسمس برڈ کاؤنٹ کی 115ویں تقریب میں حصہ لیا. اس سالانہ تقریب سے اکٹھا کیا جانے والا شماریاتی مواد سائنسدانوں کو یہ سمجھنے میں مدد دے رہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیاں پرندوں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں. وائس آف امریکہ کی ڈیبرا بلاک ماؤنٹ ورنن ورجینیا میں پرندوں میں دلچسپی رکھنے والے ایک گروپ کے ساتھ شامل ہوئیں. مزید تفصیلات ان کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
واشنگٹن کے جنوب میں واقع ماؤنٹ ورنن کے علاقے میں ایک گروپ انواع و اقسام کے پرندوں کو دیکھنے کے لیے بہت پرجوش ہے. سٹاٹ ڈیوس تو پرندوں کی تلاش میں دوسروں ملکوں میں سفر تک کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں
They come in so many different shapes and sizes. Their feathers are so beautiful.
وہ بہت سی شکل و شبہات اور حجم کے ہوتے ہیں, ان کے پر بہت خوبصورت ہوتے ہیں. وہ اپنی بازی گرانہ انداز کی پرواز کے شاندار مظاہرے سے کرتے ہیں. امریکہ کی قومی علامت بالٹ ایگل یعنی گنجا عقاب ایک عرصے سے معدوم پرندوں کی فہرست میں شامل رہنے کے بعد حالیہ برسوں میں پھر سے اپنی جگہ بنا رہا ہے. پرندوں کے شائقین نے پوٹامک دریا کے پار درختوں پر ایک ایسا ہی عقاب دیکھا. یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ ان کے خیال میں یہ ایک نو عمر عقاب ہو سکتا ہے. اس سال پرندوں کے لگ بھگ 70,000 شائقین نے 2,400 سے زیادہ مقامات پر عام لوگوں کی ایک سب سے بڑی اور سب سے طویل دوڑ کی سائنسی کوشش میں حصہ لیا.
I think it's really exciting to know that you're part of an event that includes thousands of people all over the country.
میرا خیال ہے کہ یہ جان کر واقعی بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسے اہم واقعے کا حصہ ہیں جس میں پورے ملک سے ہزاروں لوگ شامل ہیں. ہر اس پرندے کے لیے جسے دیکھا یا سنا گیا ایک فہرست مرتب کی جاتی ہے. سائنسدان اس ڈیٹا کو پرندوں کی آبادی کے رجحانات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہیری گلاس کو ایک اشرے سے کرسمس برڈ کاؤنٹ میں حصہ لے رہے ہیں.
I think it's a tremendous use of a lot of unofficial talent.
میرا خیال ہے کہ یہ پرندوں کے بارے میں معلومات رکھنے کے لیے ملک بھر کے بہت سے غیر سرکاری ٹیلنٹ کا ایک شاندار استعمال ہے. پرندے ماحولیاتی صورتحال کا ایک سب سے یقینی مظہر ہے. قومی اڈوبن سوسائٹی کے چیف سائنٹسٹ گیری لینگم اس سے اتفاق کرتے ہیں. آب و ہوا سے متعلق آڈوبن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شمالی امریکہ کے نصف پرندے یعنی 588 قسموں میں سے 314 اقسام کے پرندے آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے سخت خطرے میں ہیں. اس اثر کے دائرے میں ہر سائز, ہر قسم اور ہر جگہ کے تمام پرندے آتے ہیں. اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ گرم تر موسم سرما کے باعث شمالی امریکہ کے پرندے موسم سرما میں اب مزید شمال کی جانب منتقل ہو رہے ہیں. پرندوں سے دلچسپی رکھنے والے جمی ریڈی نے ورجینیا میں اس فرق کا مشاہدہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ انہیں سال کے غیر معمولی اوقات میں دیکھتے ہیں. لینگم کا کہنا ہے کہ دوسرے عوامل بھی پرندوں کی آبادیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں.
You can imagine the birds that live along the beach or along the rocky shoreline as sea levels are rising around the world. That is
آپ ان پرندوں کا تصور کر سکتے ہیں جو ساحل کے ساتھ ساتھ یا چٹانی ساحلی پٹیوں کے پاس رہتے ہیں جبکہ دنیا بھر میں سمندر کی سطحیں بلند ہو رہی ہیں. یہ تبدیلی انہیں دو گنا زیادہ متاثر کر رہی ہے. آپ اس بارے میں سوچیں کہ ہمارے دلدلی علاقے کم ہو چکے ہیں, مثال کے طور پر دنیا بھر میں تقریباً 95% تک. لینگم کہتے ہیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی پر اثر انداز ہونے والے معدنی ایندھن کے استعمال میں کمی کی جانی چاہیے اور پرندوں اور ان کے طبعی مسکنوں کو بچانے کے لیے مزید تحفظاتی کوششیں کی جانی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اقدامات نہ کیے گئے تو اس صدی کے آخر تک پرندوں کی متعدد قسمیں مٹ جائیں گی اور پرندوں کے شائقین ان کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
بھارتی اداکارہ زہرا سہگل، تفصیلات فکر و فن. متعدد ٹیلی ویژن سیریلز اور کئی کامیاب ترین فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والی بھارت کی سینئر اداکارہ زہرا سہگل.
ارے اپنی سوچ، مجھے جی کے کیا کرنا ہے، مجھے بھلی چنگی رہ کے کیا کرنا ہے.
وہ 27 اپریل 1912 میں پیدا ہوئی. رواں سال ہی انہوں نے اپنی 102 سالگرہ منائی تھی. ان کا پورا نام شہزادی زہرا بیگم ممتاز اللہ خان تھا. انہوں نے ریاست اتر پردیش کے شہر سہارنپور کے ایک روایتی مسلم گھرانے میں آنکھ کھولی. اس دور میں انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور بھی بھیجا گیا تھا.
تو, تو وہی چور ہے جو چاچا بن کر آیا تھا.
زہرا سہگل نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز بطور ڈانسر ساتھی اداکار ادے شنکر کے ہمراہ 1935 میں کیا.
جم جم مت سن، مت سن، جب 75 کا ہو جائے گا تو سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پائے گا، دو قدم چلے گا اور چار قدم ہانپے گا.
کھانا کھائے؟
ابھی تو قسمت سے اچھا بھلا ہے. ارے ابھی جم جا، دوڑ ووڑ لگا، نہیں تو کچھ دن بعد 1 کلو بھی اٹھائے گا تو لوگ تجھے اسٹریچر پہ اٹھا کے اسپتال لے جائیں گے.
بس بس.
وہ بالی ووڈ فلموں میں کام کرنے کے علاوہ کئی انگریزی فلموں میں بھی اداکاری کر چکی تھی. ٹیلی ویژن کے کئی کامیاب سیریلز بھی ان کے کریڈٹ پر ہیں. انہیں بالی ووڈ فلموں کی دادی بھی کہا جاتا تھا.
دادی یہ تمہارے لیے کیسا رہے گا؟ وزن 80 کلو، بال کالے اور گھنے.
عمر کتنی ہے؟
35.
جی بہت زیادہ ہے.
اچھا یہ کینیڈا سیٹل، خود کا بزنس؟
کینیڈا تو میں بالکل نہیں جاؤں گی.
ہاں یہ صحیح رہے گا، کاسٹ نو بار، ایج نو بار، بس اسی سے آپ کی بات پکی کر.
2007 میں بننے والی سنجے لیلا بنسالی کی فلم سانوریا ان کے کریئر کی آخری فلم ثابت ہوئی. انہیں بھارت کے 2 انتہائی اہم اور بڑے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. انہوں نے تھیٹر بھی کیا اور کئی ڈراموں میں اپنے فن سے جان ڈالی. فلم ویر زارا، سایہ، چینی کم، ہم دل دے چکے سنم، دل سے اور چلو عشق لڑائیں وغیرہ ان کی کامیاب فلمیں شمار ہوتی ہیں.
مجھ سے پہلے سے محبت، میری محبوب نماز، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو ہمیں دھر کا جھگڑا کیا ہے.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com.
تیری صورت سے ہے عالم میں شبانوں سار، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا، تو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے.
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یوں نہ تھا، میں نے فقط چاہا تھا یہ ہو جائے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا.
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ فوجی عدالتوں کے قیام کا مقصد دہشت گردوں کے مقدمات کو تیزی سے نمٹانا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ 21ویں آئینی ترمیم کے بعد دہشت گردی میں ملوث عناصر کے مقدمات کو تیزی سے نمٹانے میں مدد ملے گی. بحرین کے 2 روزہ سرکاری دورے کے آخری دن جمعرات کو وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ فوجی عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں جس سے ملک دشمن عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا.
جو بندوقیں اٹھائے جو ہے نا وہ آئے دن لوگوں کو قتل کرتے رہے ہیں, ان کے خلاف ہم نے اپنا یہ ان کے خلاف بھی اور ان کے خلاف بھی جو دہشت گرد پکڑے ہم نے یہ ملٹری کورٹس بنائی تاکہ فوری طور کے اوپر ان کو سزا ملے اور فوری طور کے اوپر وہ کیفر کردار تک پہنچے, اور وہاں اگر جرم ہوتا ہے تو ود ان 10-15-20 ڈیز وہ ان لوگوں کو پھانسی کے پندے میں لٹکانا چاہیے.
وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ دہشت گرد جو لوگوں کو مارنے کے بعد دندناتے پھرتے ہیں وہ کسی صورت رحم کے مستحق نہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایسے افراد کو سزائیں دلوانے کے لیے پہلے ہی ایسے اقدامات کر لینے چاہیے تھے.
اور یہ پہلی دفعہ یہ پاکستان میں اس طرح کے سٹیپس لیے جا رہے ہیں, کیوں نہیں اگر ملٹری کورٹ اس کا ایک جواب آنسر تھی اس مسئلے کو حل کرنے کا تو یہ ملٹری کورٹس پر 10-15 سال پہلے بھی تو بننی چاہیے تھی.
ادھر حکومت کی حلیف سیاسی و مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فیق کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آئینی ترمیم کے بارے میں ان کے تحفظات دور نہیں کیے گئے. مولانا فضل الرحمان کا الزام تھا کہ موجودہ آئینی ترمیم سے صرف مذہب کا نام لے کر دہشت گردی کرنے والوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے متنبع کیا کہ اس آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کا راستہ بھی اپنایا جا سکتا ہے.
ان تمام رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ 22 جنوری کو لاہور میں ایک قومی سیمینار اس حوالے سے منعقد کیا جائے جس میں قومی قائدین شریک ہوں اور اس حوالے سے اس امتیازی قانون کے خلاف رائے عام ہموار کی جا سکے. ملک اس وقت کسی حوالے سے بھی باہمی تقسیم کا متحمل نہیں ہے. دہشت گردی کے خلاف ہمارے موقف کو سمجھا جائے.
حکومت کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کو کسی صورت مذہبی جماعتوں یا مدارس کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کا مقصد صرف ریاست کے خلاف جنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہے. مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں ہونے والے اس کل جماعتی اجلاس میں شریک تھے جس میں 21ویں آئینی ترمیم اور آرمی ایکٹ میں ترمیمی بل کو منظوری کے لیے پارلیمان میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. اس بارے میں وزیر اعظم نواز شریف نے جمعرات کو کہا,
میں مشکور ہوں تمام پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں جنہوں نے اس کے لیے ووٹ دیا ہے, اور جنہوں نے نہیں ووٹ دیا میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ کم از کم میٹنگ میں تو آ کے بیٹھے اور وہاں باتیں سنی. اور یہ
وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک کاروائی جاری رہے گی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستانی پارلیمنٹ کی جانب سے فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے آئینی ترامیم سے واقف ہے. مدثرہ منظر کی اس رپورٹ کے بارے میں یہ آواز.
امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستانی پارلیمنٹ کی جانب سے فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق آئینی ترمیم کی منظوری کی خبروں سے آگاہ ہے اور اس کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے. ترجمان نے اس توقع کا اظہار کیا کہ قانون اور قانونی چارہ جوئی کے عمل کی باضابطہ پاسداری ہوگی. بدھ کو اس بارے میں ایک سوال پر خاتون ترجمان جن ساکی نے کہا کہ امریکہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں کا حامی ہے اور ساتھ ہی عدالتی چارہ جوئی کے باضابطہ عمل کے اصول کو یقینی بنائے جانے کا خواہاں ہے. ادھر سری لنکا کے عام انتخابات سے متعلق ایک سوال پر ترجمان نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے منگل کو ٹیلی فون پر سری لنکا کے صدر مہندا راجا پکسے سے گفتگو کی اور پر امن اور منصفانہ ووٹنگ کے انعقاد کی توقع کا اظہار کیا. ترجمان نے کہا کہ وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ سری لنکا میں ہونے والے عام انتخابات پر امن, آزادانہ, قابل اعتماد اور منصفانہ ہوں گے, جسے یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے. جن ساکی نے کہا کہ امریکہ کو سری لنکا میں انتخابی مہم کے دوران ہونے والی تشدد کی کاروائیوں کا علم ہے اور توقع کا اظہار کیا کہ دھاندلی سے پاک ووٹنگ اور انتخابی عمل تک مبصرین کی رسائی ممکن بنائی جائے گی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جمعرات کے روز اسلام آباد میں اپنی قیام گاہ پر ریحام خان سے شادی کر لی جو ایک ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتی ہیں. اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے ناصر محمود.
حزب مخالف کی ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور خاتون صحافی ریحام خان کا نکاح جمعرات کی سپہر اسلام آباد میں ہوا. حالیہ دنوں میں ان دونوں کی شادی سے متعلق مقامی و بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر افواہیں اور چیمگوئیاں عروج پر رہیں, جبکہ عمران خان نے منگل کو ایک پریس کانفرنس میں اسی ہفتے خوشخبری دینے کا اعلان کیا تھا. نکاح کی تقریب عمران خان کے بنیگالا میں واقع گھر پر ہوئی, جس کے بعد نکاح خام مفتی سعید نے صحافیوں کو اس کی تفصیلات سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا.
ان کا بھی نکاح ہوا ہے اور نکاح کی تقریب اندر ہی منعقد ہوئی ہے اور گواہوں میں آن تھے, ذاکر صاحب تھے, ریحام کے عزیز ہیں سیف صاحب وہ تھے اور کچھ خواتین بھی تھیں. ایک حق مہر کی بات ہوئی تو خان صاحب نے حق مہر کا میں کہا تو ہم نے کہا کہ ہستے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق مہر مناسب ہے, 80,000 سے کچھ زائد بنتا تھا, انہوں نے اسے 1,00,000 راؤنڈ فگر میں کر دیا.
62 سالہ عمران خان کی اپنی پہلی بیوی جمائمہ سے 10 سال قبل طلاق ہو گئی تھی. پہلی شادی سے ان کے دو بیٹے ہیں, جبکہ 41 سالہ ریحام خان کی بھی یہ دوسری شادی ہے. پہلے شوہر سے ان کے ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں. عمران خان کی دوسری شادی کا انکشاف گزشتہ ماہ ایک برطانوی اخبار نے کیا تھا, جس کے بعد ذرائع ابلاغ پر اس بارے میں ایک نہ ختم ہونے والی بحث کا سلسلہ شروع ہو گیا. ایسی خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ یہ شادی نومبر میں ہو چکی ہے, لیکن اسے خفیہ رکھا گیا. بعض اطلاعات کے مطابق مفتی سعید نے ہی ان دونوں کا نکاح پڑھوایا تھا, لیکن جمعرات کو جب نکاح خان سے اس بارے میں صحافیوں نے پوچھا تو ان کا کہنا تھا,
جی ابھی ہوا ہے میرے سامنے, ہم نے پڑھایا ابھی, یہ ان سے پوچھئے, یہ سوال میرے متعلق نہیں.
نکاح کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد پاکستانی ذرائع ابلاغ میں نوبیاہتہ جوڑے کی تصاویر نشر ہونے لگیں اور کئی گھنٹوں تک یہ خبروں میں سر فہرست رہیں. ملک کے مختلف سیاسی و سماجی رہنماؤں کی طرف سے عمران خان کے لیے تہنیتی پیغامات کا سلسلہ شروع ہوا, جبکہ بعض شہروں میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے خوشی کے اظہار کے لیے مٹھائیاں تقسیم کیں اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے رہے. عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ نے بھی ایک روز قبل اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں انہیں زندگی کے نئے سفر کی مبارکباد دی تھی. تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بقول ولیمے کی کوئی باقاعدہ تقریب منعقد نہیں کی جا رہی اور جمعے کو اس سلسلے میں صرف غربا میں کھانا تقسیم کیا جائے گا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
جرمن حکومت کی متعدد ویب سائٹس کو نشانہ بناتے ہوئے ایک سائبر حملہ کیا گیا ہے. ایک گروپ نے جو اپنے آپ کو سائبر برکوت کہتا ہے, جو جمعرات کے روز اعلان کیا کہ چانسلر کی اور پارلیمنٹ کی ویب سائٹس کو بلاک کرنے میں اس کا ہاتھ ہے. ہیکرز کا مطالبہ ہے کہ برلن یوکرینی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کرے. جن ویب سائٹس پر حملہ کیا گیا ہے وہ تقریباً ایک گھنٹے تک بند رہیں. یہ سائبر حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب یوکرین کے وزیر اعظم آرسنی یتسنوک اور جرمن چانسلر اینگلا مرخل کے درمیان ایک ملاقات ہونے والی تھی. ان کے درمیان بات چیت میں توقع ہے کہ سیکیورٹی اور کیف حکومت کو جرمن اقتصادی امداد میں توسیع کے معاملات زیر بحث آئیں گے. انڈونیشیا کے حکام کوشش کر رہے ہیں کہ ایئر ایشیا فلائٹ کے اس طیارے کے پچھلے ڈھانچے کو سمندر سے نکال لیا جائے جو 28 دسمبر کو بحیرہ جاوا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. انڈونیشیا کے ماہر فوجی غوطہ خوروں نے جمعرات کے روز تند و تیز لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس ملبے کی تلاش جاری رکھی تاکہ اس میں سے فلائٹ ڈیٹا اور صوتی پیغامات کے آلے کو دریافت کر سکیں. طیارے کی دم کا حصہ بدھ کے روز شناخت کیا گیا تھا, چونکہ ڈیٹا ریکارڈر اور صوتی پیغامات کا ریکارڈ پچھلے حصے میں موجود ہوتا ہے، اس لحاظ سے اس کی تلاش انتہائی اہم ہے۔ ایئر ایشیا کی پرواز 8501 شمالی جاوا کے سمندر کے اوپر ریڈار سے غائب ہو گئی تھی۔ سورابایا سے سنگاپور جانے والی اس فلائٹ کا یہ تقریباً نصف راستہ ہے۔ سری لنکا میں لاکھوں ووٹر جمعرات کو صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈال رہے تھے، جس میں موجودہ صدر مہندا راجا پاک سے اور ان کے ایک سابق اتحادی کے درمیان غیر متوقع طور پر سخت مقابلہ ہے۔ راجا پاک سے، جو سن 2005 سے اقتدار میں ہیں، انہوں نے یہ انتخابات مقررہ وقت سے 2 سال پہلے کروانے کا اعلان کیا تھا، جس کے بارے میں مبصرین کا کہنا تھا کہ وہ آسانی سے جیت جائیں گے۔ اگرچہ ان کی حمایت میں کمی آئی ہے، تاہم راجا پاکسے کا خیال ہے کہ ہمیشہ سے منقسم حزب اختلاف ان کے خلاف ایک معتبر امیدوار کا چناؤ کرنے میں ناکام ہو جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری 10 جنوری سے بھارت کا دورہ کریں گے۔ جان کیری 10 جنوری کو احمد آباد میں منعقد ہونے والے متحرک گجرات عالمی سرمایہ کاری اجلاس کی چوٹی کی نشست میں امریکہ کی نمائندگی کریں گے، جس کا افتتاح بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کرنے والے ہیں۔ اس بات کا اعلان محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکی نے منگل کو جاری کیے گئے ایک اخباری بیان میں کیا۔ ترجمان نے کہا کہ سربراہ اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ چوٹی کے ایک امریکی وفد کی قیادت کریں گے، جس میں کاروباری منتظمین اعلی اور نامور اختراع پسند شخصیات شامل ہوں گی۔ بقول ترجمان، وزیر خارجہ کیری امریکی ٹیکنالوجی کے میدان میں بھارت اور پیسیفک خطے میں امریکہ کی طرف سے مستحکم معاشی افزائش کے اعانتی کردار کے حوالے سے ادا کیے جانے والے کردار کی نشاندہی کریں گے۔ ساتھ ہی جان کیری تجارت اور سرمایہ کاری کے میدان میں دونوں ملکوں کے مابین تعلقات کو مزید تقویت دینے سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اوباما انتظامیہ نے اختتام سال کیوبا میں قائم امریکی فوجی جیل گوانٹانامو بے سے مزید قیدیوں کو رہا کیا۔ 30 دسمبر کو امریکی محکمہ دفاع پینٹیگون نے اعلان کیا کہ یمن سے تعلق رکھنے والے 3 اور تیونس کے 2 قیدیوں کو قازقستان میں آبادکاری کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر کیا صدر باراک اوباما اپنے دور صدارت کے باقی 2 برسوں میں اس قید خانے کو بند کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ اس بارے میں آرو پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
گوانتانامو بے سے 5 قیدیوں کو وسط ایشیائی ملک قازقستان بھیجنے سے اوباما انتظامیہ نے سن 2014 میں کل 28 اسیروں کو وہاں سے منتقل کیا ہے، جو کہ سن 2009 کے بعد رہا کیے جانے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا انتظامیہ قیدیوں کو وہاں سے بھیجنے کے عمل میں تیزی لائے گی، تو ان کا کہنا تھا،
میں
آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انتظامیہ کی اہم ترین ترجیحات میں تمام قیدیوں کو آخر کار گوانتانامو سے منتقل کرنا ہے۔ سن 2009 میں منصب صدارت سنبھالنے کے بعد صدر اوباما اس قید خانے کو بند کرنے کے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ مئی سن 2013 کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں انسداد دہشت گردی پر اپنے خطاب کے دوران صدر کا کہنا تھا کہ یہ قید خانہ پوری دنیا میں اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ قوانین کا احترام نہیں کرتا۔ صدر اوباما کا کہنا تھا،
Given my administration's relentless pursuit of Al-Qaeda's leadership, there is no justification,
میری انتظامیہ کی جانب سے القاعدہ قیادت کا بے تکان پیچھا کرنے کے تناظر میں کانگریس کے پاس سیاست کے علاوہ کوئی توجیہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس قید خانے کو، جسے شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، بند کرنے سے باز رکھ سکے۔ اس دوران جب امریکہ باقی بچ جانے والے 127 قیدیوں میں سے تقریباً نصف تعداد کی آبادکاری کی تیاری کر رہا ہے، تو گوانتانامو کو خالی کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ سن 2010 میں کی جانے والی قانون سازی ہے، جس میں قیدیوں کو امریکہ منتقل کیے جانے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی میں انسداد دہشت گردی سے متعلق امور کے فیلو میتھیو لیوٹ کا کہنا ہے کہ گوانتانامو میں بند قیدیوں پر امریکہ میں مقدمہ چلائے جانے کا معاملہ شروع ہی سے سیاسی رخ اختیار کیے ہوئے ہے۔ میتھیو لیوٹ کا کہنا تھا، میری نظر میں ہمارے عدالتی نظام میں یہ قابلیت موجود ہے۔ میرے نزدیک اس سے امریکیوں کو اس سے زیادہ خطرہ لاحق نہیں ہوگا جتنا انہیں اب ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان جیسے اور لوگ بھی ملک میں آ گئے ہیں۔ یہ سیاسی کھیل جیسا ہو گیا ہے۔ ایسے میں جب قیدیوں کی تعداد میں کمی ہوتی جائے گی تو گوانتانامو کو کھلا رکھنا شاید اخراجات کی وجہ سے مشکل ہو جائے، کیونکہ تقریباً ہر قیدی پر سالانہ $3 ملین خرچ آتا ہے۔ تاہم میتھیو لیوٹ کا کہنا ہے کہ قانون سازوں کو اخراجات کی وجہ سے گوانتانامو کو بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ ایک درست اقدام ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق عین صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق عین صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق عین صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق عین صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے، یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے، یا فرانس میں کتنا ہے، یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق عین فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق عین کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
جنوب مشرقی ایشیا کے نوجوان لیڈر سے متعلق امریکی پروگرام دی ینگ ساؤتھ ایسٹ ایشینز لیڈرز انیشیٹو ایک ایسا پروگرام ہے جسے سن 2013 میں امریکی صدر باراک اوباما نے 18 سے 35 سال کے ان نوجوان رہنماؤں کی حوصلہ افزائی کے لیے شروع کیا تھا جو جنوب مشرقی ایشیا میں اقتصادی ترقی، ماحولیاتی تحفظ، تعلیم اور شہری سرگرمیوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کا تعلق ان 10 ملکوں سے ہے جو جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کی تنظیم یا آسیان کے رکن ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد آسیان میں قائدانہ صلاحیتوں کو بڑھانا اور نیٹ ورکنگ کو مضبوط بنانا، اہم علاقائی اور عالمی چیلنجوں کے ساتھ نوجوان رہنماؤں کی وابستگی میں اضافہ کرنا، اور امریکہ اور جنوب مشرقی ایشیا کے نوجوان رہنماؤں کے درمیان عوامی سطح کے رابطوں کو مستحکم کرنا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے لیڈرشپ انیشیٹو پروگراموں میں فیلوز، جنریشن ورکشاپس، سیڈز فار دی فیوچر گرانٹس جیسی چیزیں شامل ہیں۔ فیلوز پروگرام طالب علموں، نوجوانوں، پروفیشنلز اور اپنے کیریئر کی درمیانی سطح پر پہنچنے والے کمیونٹی کے منتظمین کو دعوت دیتا ہے کہ وہ علاقائی مسائل کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ کریں اور اپنے تجربات کا تبادلہ کریں۔ اکیڈمک فیلوز پروگرام 18 سے 25 سال کی عمروں کے طالب علموں کے لیے ہے۔ اس پروگرام کے شرکاء علاقائی مسائل سے متعلق اپنے علم میں اضافے اور اپنے تجربات اور نقطہ نظر کے تبادلے کے لیے امریکہ کی مختلف یونیورسٹیوں میں فیلوشپ پروگراموں میں حصہ لیں گے۔ پروفیشنل فیلوز پروگرام 25 سے 35 سال کی عمروں کے نوجوان پروفیشنلز کے لیے ہے۔ اس پروگرام کے تحت شرکاء اپنی آبائی کمیونٹیز کو درپیش مسائل کے حل کی غرض سے عملی مہارتوں، قائدانہ ہنرمندی اور پیشہ ورانہ رابطوں میں اضافے کے لیے امریکہ میں قائم اداروں میں 1 ماہ پر محیط فیلوشپ پروگرام میں حصہ لیتے ہیں۔ جنریشن ورکشاپس نوجوانوں کو قائدانہ کردار کی ادائی کے اہم طریقے سکھانے، عملی تربیت اور اپنے ہم عمروں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیا کے لیڈرز کے پروگرام سیڈز فار دی فیوچر گرانٹ کے ذریعے تمام مقابلے ابھرتے ہوئے کاروباری نوجوان لیڈرز کو جنوب مشرقی ایشیا میں اپنے ہم عصر نوجوانوں کے ساتھ مسابقت میں مدد دیتا ہے اور علاقائی چیلنجز کو امریکی شراکت داری کے ساتھ حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے میں ان کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ اب تک 60 سے زیادہ بین الاقوامی ٹیموں میں سے 1/3 ٹیمیں جنہوں نے فنڈز حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کیا تھا اپنی تجاویز پر عمل درآمد کے مراحل میں ہیں۔ آسیان کے خطے میں لگ بھگ 65% لوگوں کی عمریں 35 سال سے کم ہیں۔ امریکہ کو جنوب مشرقی ایشیا کے نوجوان سے متعلق پروگرام ینگ ساؤتھ ایسٹ ایشین لیڈرز انیشیٹو کی مدد کرنے پر فخر ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ نوجوان جنوب مشرقی ایشیا کے مستقبل کے لائحہ عمل کی منصوبہ بندی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ تاج محل کا سنگ مرمر ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے پیلا پڑتا جا رہا ہے۔ سفید رنگ کے اس پتھر کا گدلایا جانا طویل عرصے سے تشویش کا باعث ہے۔ تاہم ایک نئی تحقیق میں 360 برس پرانی محبت کی اس عظیم یادگار کو محفوظ کرنے کے لیے نئے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ برسوں سے پیٹرول اور ڈیزل، مٹی کے تیل اور قدرتی گیس کا استعمال اور پھر گندگی اور کوڑا کرکٹ اور گرد و غبار سے سفید سنگ مرمر سے بنے تاج محل کے میناروں اور گنبدوں پر کاربن جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا رنگ بھورا مائل پیلا ہوتا جا رہا ہے۔ 17ویں صدی کی یہ عظیم یادگار بھارت کے شمال میں واقع صنعتی شہر آگرہ میں ہے۔ بہت سے لوگ فضائی آلودگی کو اس کے بدنما ہوتے رنگ کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن دو امریکی یونیورسٹیوں، جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور وسکانسن یونیورسٹی اور بھارتی یونیورسٹی، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی جانب سے کی جانے والی حالیہ تحقیق میں اب مخصوص وجوہات کو ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ اس تحقیق کے لیے تحقیق کاروں نے اصلی اور جراثیم سے پاک سنگ مرمر کو 2 ماہ تک تاج محل پر رکھا۔ اس کے بعد اس اصلی مرمر پر جمے ہوئے ذرات کا جائزہ لیا گیا۔ اس تحقیق کو تحریر کرنے والے ایک محقق، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ایٹ کانپور سے وابستہ پروفیسر ایس این ترپاٹھی کا کہنا ہے کہ اس اصلی مرمر پر جمے ذرات کئی ذرائع سے وہاں پہنچے تھے۔ پروفیسر ترپاٹھی نے بتایا،
We have an increasing fleet of diesel vehicles nowadays. Large vehicles, trucks, that's number one.
آج کل شہروں میں ڈیزل پر چلنے والے بڑی گاڑیوں اور ٹرکوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، کیونکہ ان سے خارج ہونے والے دھوئیں میں کالا کاربن اور نامیاتی کاربن ہوتا ہے، جو اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن بایو ماس کے جلانے سے بھی یہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ خاص کر اس موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جب سردی لگتی ہے تو وہ کچھ بھی جلا لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ گھروں میں وہ صرف لکڑی جلاتے ہوں، لیکن باہر لوگ گائے کا خشک فضلہ جلاتے ہیں اور اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ جلاتے ہیں، جو کہ نامیاتی کاربن کا ایک اور بڑا ذریعہ ہے۔ سرگرم کارکن کئی سالوں سے انتباہ کر رہے ہیں کہ آگرہ کی فضائی آلودگی تاج محل کی چمک نمک کو ختم کرنے کی وجہ بن رہی ہے۔ گزشتہ عشرے میں حکام نے اس یادگار کے ارد گرد 500 میٹر تک کسی بھی گاڑی کے آنے جانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ یہاں کی صنعتوں کو صاف ایندھن فراہم کیا جائے اور بجلی کی فراہمی کو بہتر بنایا جائے، تاکہ ڈیزل پر چلنے والے جنریٹروں کا استعمال کم ہو سکے۔ لیکن ان تمام اقدامات کے باوجود 2010 میں کی جانے والی تحقیق سے پتہ چلا کہ صنعت کی بے دریغ وسعت، آبادی میں اضافے اور ٹریفک کی وجہ سے فضائی آلودگی مزید بدتر ہو گئی ہے۔ تاریخی عمارات کو محفوظ کرنے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس یادگار کو محفوظ بنانے کے لیے مزید مخصوص اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ نئی دلی سے تعلق رکھنے والے ایسے ہی ایک حامی رتیش نندا کہتے ہیں کہ 360 سال پرانی اس یادگار میں وقت گزرنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ شکست و ریخ کی توقع رکھنی چاہیے، اور اس کے گدلاتے رنگ کے واحد مسئلے کو ضرورت سے زیادہ بڑا بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم نندا تاج محل کو محفوظ بنانے کے لیے مزید فنڈ کے ساتھ ساتھ اس کی زیادہ سخت نگرانی اور سائنسدانوں کے اس میں ملوث ہونے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں،
There are a lot of studies which are sort of saying that is the discoloration happening and how is it happening.
بہت سی تحقیقات ہوئیں جن میں کہا گیا کہ اس کا رنگ بدلاتا جا رہا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے، لیکن اس سے کیسے بچا جائے اس بارے میں کوئی ٹھوس کام نہیں ہوا۔ تاج محل کو محفوظ بنانے کے پورے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ ضروری اور اہم جو ایک چیز ہے وہ ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے نظم و نسق ہونا چاہیے، یعنی جو صفائی بھی ہو وہ بہت حساس طریقے سے ہونی چاہیے اور اس کے دیرپا اثرات مرتب نہ ہوں۔ سن 2013 میں تقریباً 60 لاکھ افراد محبت کی اس بے مثال یادگار کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ تاج محل کو بھارت میں مغل آرٹ اور فن تعمیر کی عمدہ ترین مثال قرار دیا جاتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ انسان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ دریاؤں کا سینہ چیرے، پہاڑوں کو سر کرے، ہواؤں کا رخ بدلے، پوری کائنات کو اپنے زیر نگین کر لے، اور سچ تو یہ ہے کہ اس نے ایسا کر بھی دکھایا ہے اور اس کے عزم کو پورا کرنے میں قدرت نے اس کا ساتھ بھی دیا ہے۔ پانیوں سے کھیلنے کی اس کی خواہش انسان کو سمندروں سے بھی خوف زدہ نہیں کرتی، اور اپنے شوق کی تکمیل میں اس نے کشتی رانی، جہاز رانی اور سرفنگ جیسے کھیل ایجاد کر لیے ہیں۔ مگر کھیل کوئی بھی ہو، سب چاہتے ہیں کہ کوئی معذوری اس کے آڑے نہ آئے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے امریکی سے ملواتے ہیں جس نے پانی کی لہروں پر سرفنگ نہ صرف یہ کہ کافی بڑی عمر میں شروع کی، یعنی 30 سے اوپر کی عمر میں، بلکہ اس وقت جب ایک حادثے میں ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی، اور اب وہ دوسرے معذور لوگوں کو لہروں پر چلنا سکھاتے ہیں۔ ان کی تنظیم کا نام ہے ایم سرف۔ ڈینا کمنگز امریکی ریاست مین میں 27 سالہ میتھیو فش کو سرفنگ سکھا رہے ہیں۔ فش جزوی طور پر بینائی سے محروم ہے۔ کمنگز فش کو سہارا دے کر سمندر میں لے جاتے ہیں جبکہ سرفنگ بورڈ ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ فش اس بورڈ کو پکڑ کر اس پر سوار ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ مرتبہ کی کوشش کے بعد انہیں توازن برقرار رکھنا آ جاتا ہے اور وہ خوش خوش واپس ساحل پر آ جاتے ہیں۔ ڈینا کمنگز ایک مرین کی حیثیت سے 1990 کی خلیج کی جنگ کے دوران 2 مرتبہ عراق میں فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ وہ وہاں سے بحفاظت واپس آ گئے، مگر سن 2002 میں کار کے ایک حادثے میں وہ ایک ٹانگ سے محروم ہو گئے۔ کمنگز کہتے ہیں کہ اس حادثے نے انہیں جسمانی ہی نہیں، ذہنی طور پر بھی بدل کر رکھ دیا۔ میں بس زندہ تھا، جی نہیں رہا تھا۔ زندگی کی قدر مجھے ٹانگ گنوا کر آئی، اور میں نے سوچا کہ بس اب جینا شروع کر دوں۔ میں اب پہلے سے زیادہ سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہوں۔ آئندہ ہفتے ہوائی میں ایک مقابلے میں حصہ لوں گا۔ سن 2003 میں ڈینا کمنگز نے اپنی ایک تنظیم ایم سرف کے نام سے قائم کی۔ اس گروپ میں سرفنگ کی کلاسز ہوتے ہیں اور مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں، اور یہاں ہر طرح کی معذوری والے لوگ آ سکتے ہیں۔ حال ہی میں تربیت کا یہ پروگرام امریکہ کے مشرقی ساحل پر بھی منعقد کیا گیا۔ مین میں 11 طلبہ اس کلاس میں شریک ہوئے، اور وہ پورے شمال مشرقی امریکہ سے آئے تھے۔ 57 سالہ برائن فاسٹ کا تعلق نیو ہیمپشر سے ہے۔ پوری زندگی وہ معذوری کا شکار رہے۔
1955
میں مجھے پولیو ہو گیا تھا، اور اس وقت میں 2 سال کا تھا۔ اسی سال پولیو ویکسین آئی تھی مگر میں نہیں لے سکا۔ برائن فاس کی ٹانگیں کمزور ہیں اور وہ بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہیں، مگر انہیں سائیکل چلانا اور اسکینگ بہت پسند ہے، اور اب انہوں نے سرفنگ بھی شروع کر دی ہے۔ شان مکلالن میساچوسٹس کے سب سے کم عمر سرفنگ اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کی عمر 6 برس ہے۔ وہ پیدائشی طور پر ایک پاؤں سے محروم ہیں، مگر وہ لہروں پر سفر کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ بس یوں لیٹ جائیے اور پھر کھڑے ہو جائیے، بس یہی تو کرنا ہے۔ ڈینا کمنگز کہتے ہیں کمی تو ہر شخص کی زندگی میں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ صرف اپنی معذوری پر دھیان دیں تو زندگی رک سی جاتی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر پہلے تھے سلمان تاراوالی اور اب ہیں راب میکلین. اور اب سے کچھ دیر بعد آپ پروگرام سنیں گے ان دا نیوز, جس کی میزبان ہوں گی نفیسہ حود بھائی اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی نیلوفر مغل. لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلیٹن.